لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أزهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار صلى الله عليه محمد وآله سورة زمر کی یہ ابتدائی تین آیتیں ہیں جس کی تلاوت کی آپ کی خدمت میں جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے کہ جو عزیز ہے اور حکیم ہے عزت والا پروردگار اور حکمت والا پروردگار کی ذات اللہ نے کتاب کو نازل کیا اور ہم نے اے رسول تم پر جو یہ کتاب نازل کی ہے تو فاعبد اللہ یہ کتاب ہم نے تم پر حق کے ساتھ نازل کی ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لہذا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین اللہ کی بندگی کرو اخلاص کے ساتھ دین میں خلوص کے ساتھ اور اس کے بعد فرمایا کہ الا للہ الدین الخالص آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے لیے دین خالص ہے خالص دین ہی اللہ کے لیے دین ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا خدا بنا کے رکھتے ہیں وہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم غیر خدا کو کیوں خدا بنا رہے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ہم تو ان کی بندگی صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے اللہ تک پہنچ جائیں یہ ان کی زبان ہے جو زمانے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بت پرستی کیا کرتے تھے اور ان سے اگر سوال کیا جاتا تھا کہ تم کیوں اللہ کے سوا کسی غیر کی پرستش کرتے ہو کیوں کسی غیر کے سامنے سر جھکاتے ہو تو وہ یہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان کی عبادت تو ہم صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ جائیں یعنی بتوں کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دیتے تھے کہ بت پرستی کا آغاز عام طور سے یہیں سے ہوتا ہے کہ پہلے بتوں کو ذریعہ قرار دیا جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے چونکہ ذریعہ نظروں کے سامنے رہتا ہے، وہ دکھائی پڑ رہا ہوتا ہے، وہ ذریعہ انسان دیکھتا ہے، اور جس کے لیے ذریعہ قرار دیا تھا اس خدا کو بھول جاتا ہے۔ بت پرستی کا آغاز کبھی ایسے نہیں ہوا کہ یک مرتبہ آ کر انسان بت بنا کر پوجنا شروع کر دے، بلکہ بت پرستی کا آغاز بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ پہلے ذریعہ قرار دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کو ہم مانتے ہیں لیکن اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ان کو قرار دیتے ہیں، ان کو اللہ کا مظہر قرار دیتے ہیں۔ جن کو اللہ نے اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دیا ان کو نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ مشکل یہاں پہ ہوتی ہے، جناب موسیٰ کو اللہ نے اپنی ذات تک پہنچنے کا ذریعہ قرار دیا، اول العزم نبی بنا کر بھیجا، لیکن ان کی قوم جناب موسیٰ کو ماننے کو تیار نہیں تھی اور بت پرستی کرنے کو تیار تھی۔ جیسے ہی جناب موسیٰ نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا اور دریا میں راستہ بنایا اور لوگ دریا سے کراس کر کے اس طرف نکلے، قرآن کی آیت یہ کہتی کہ ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ دیکھا ایک قوم بت پرستی کر رہی ہے، تو آ کر جناب موسیٰ سے یہ تقاضا کرنے لگے کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، اے موسیٰ میرے لیے ایسے ہی خدا بناؤ جیسا ان کا خدا ہے، کیونکہ یہ خدا دکھائی پڑتا ہے، اس خدا کے سامنے ہم جا کر بیٹھ سکتے ہیں، اس خدا کو چوم سکتے ہیں، اس خدا کو چھو سکتے ہیں، لہذا ہمیں ایسا دکھنے والا خدا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس خدا کو نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ جو آنکھوں سے نہیں دیکھتا لیکن ہمیشہ دل کی آنکھوں سے دکھ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دریا میں راستہ بن گیا، راستہ چلتے ہوئے پار بھی ہو گئے، فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا۔ قرآن کہتا ہے وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ہم نے تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعون کو غرق کیا، تم دیکھ رہے تھے، یہ سب کچھ دیکھا، لیکن یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے وہ اللہ کو نہ دیکھ پائے۔ تعجب یہاں پر ہے، یہ سب کچھ دیکھے اور اللہ کو نہ دیکھے، جبکہ جناب موسیٰ اللہ کو دیکھ رہے تھے۔ اس قوم نے جب دیکھا کہ پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے اور آگے دریا ہے، تو جناب موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ تم نے مجھے لا کے کہاں پھنسا دیا، تم آئے تھے ہم کو نجات دینے کے لیے، تم نے تو ہمیں پھنسا دیا۔ کہ عام طور سے نادان قومیں اپنے رہبروں سے یہی کہا کرتی ہیں، کیونکہ رہبر جب آتا ہے قوم کو بلند کرنے کے لیے تو حتماً مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، کوئی بھی قوم بغیر سختیوں کے بلند نہیں ہوتی۔ ایسا تو نہیں کہ آ کر معجزہ دکھا دکھا کے رہبر جو ہے کسی قوم کو کیا کر دیں، آسمان پر پہنچا دیں، بلند کر دیں، یہ نہیں ہے۔ سن رہبروں کا کام یہ نہیں ہے کہ معجزات کے ذریعے سے قوموں کو بلند کرے، رہبروں کا کام یہ ہے کہ سخت سفر طے کرا کر مشکلات سے گزار کر قوموں کو بلند کرے۔ یہ قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ رسول اللہ نے بھی آ کر اگر قوم عصمت مسلمہ کو عرب کو بلند کیا تو معجزات دکھا دکھا کر بلند نہیں کیا تھا۔ عام طور سے ہمارا تصور یہ ہے کہ رسول اللہ ہر صبح اٹھتے تھے اور ایک کے بعد ایک معجزہ دکھانا شروع کرتے تھے، نہ، ہرگز ایسا نہیں تھا۔ رسول اللہ کبھی کبھی مجبور ہوتے تھے معجزہ دکھانے کے لیے، وہ بھی اپنی قوم کو معجزہ نہیں دکھاتے تھے بلکہ کافروں کو معجزہ دکھاتے تھے۔ معجزہ کافروں کے لیے ہی ہوا کرتا تھا، معجزہ مومنوں کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک بات یہ طے کر لیں اپنے ذہن میں کہ معجزہ مومنوں کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ معجزے کی ضرورت ہی وہیں پر ہوتی ہے کہ جب اللہ کے کسی منصب سے انکار کیا جائے تو انکار کرنے والوں کے سامنے معجزہ لا کے رکھا جائے۔ یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے، کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے ٹھیک ہے، مومنوں کے لیے کرامتیں ہیں، مومنوں کے لیے بندگی کے اثرات ہیں، مومنوں کے لیے لطف ہے، مومنوں کے لیے فضل ہے، مومنوں کے لیے کرم ہے، مومنوں کے لیے رحمتیں ہیں، یہ سب کچھ ہے مومنوں کے لیے، لیکن معجزہ فقط کافروں کے لیے ہوا کرتا تھا۔ کافر یعنی منکر لوگوں کے لیے معجزہ ہوتا تھا، یعنی جو بھی آ کر رسالت یا امامت سے یا اللہ کی کتاب سے انکار کرے تو اس انکار کرنے والوں کو سمجھانے کے لیے، البتہ سمجھتے نہیں تھے وہ لوگ، قرآن نے کہا یہ لوگ سمجھیں گے نہیں، سمجھے بھی نہیں تو کم سے کم ان کو خاموش کرنے کے لیے ان کی زبانوں کو کبھی کبھی معجزہ دکھایا جاتا تھا. ایسا نہیں کہ رسول اللہ صبح اٹھتے تھے یہ معجزہ وہ معجزہ یہ معجزہ, یہ نہیں کرتے تھے رسول اللہ. دو تین معجزے ہیں جو رسول اللہ کے ذکر ہوئے, چاند کے دو ٹکڑے کرنا اور چند معجزے. معجزہ جو ہے تو قوموں کو بلند کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سختیوں میں ڈالنا, مشکلات میں ڈالنا, جہاد میں لے آنا, جنگ میں لے آنا, جانے دینا, زخم کھانا, خون بہانا, 82 عدد جنگیں لڑنا, یہ سب کچھ کیا رسول اللہ نے جس کے ذریعے سے قوم کو بلند کیا. سخت کام کروانا, علم حاصل کروانا, علم کے لیے کوشش کرانا. وہ جاہل عرب جو ایک پڑھنے لکھنے کے لیے تیار نہیں تھے, ان کے اندر علم کا شوق پیدا کرنا, یہ سارے کام کر کے رسول اللہ نے ایک قوم کو بلند کیا. یہ جب جناب موسیٰ کو انہوں نے دیکھا, یہ بھی سوچ رہے تھے جناب موسیٰ آئیں گے کیا کریں گے, فٹافٹ معجزہ دکھانا شروع کریں گے, ہماری ساری مشکل حل کر دیں گے, چونکہ ہمیں ایسا نبی اچھا لگتا ہے. ہم لوگوں کو بھی جس طرح بنی اسرائیل کو ایسا نبی وہ ڈھونڈ رہے تھے, ہم لوگ بھی ایسا نبی اچھا لگتا ہے, ہم لوگ بھی ایسا امام لگتا ہے کہ اچھا لگتا ہے کہ امام آئے اور اپنی ہم ساری مشکلات کو اکٹھا کر کے لکھ کے رکھے رہیں اور امام جیسے آئے امام کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں, یہ مشکل ہے یہ مشکل ہے یہ مشکل ہے, اتنی ساری مشکلات ہماری. سنائمہ کو ہے پوری مشکلات کی ایک لسٹ پکڑا دیں اور امام اگر نہ کریں تو پھر امام پر بھی اعتراض کرنا شروع کر, آپ آئے کس لیے؟ اگر آپ کو ہماری مشکل حل نہیں کرنی تھی تو آپ کس لیے آئے؟ آپ کے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کیونکہ یہی کیا جناب موسیٰ کے ساتھ, جناب موسیٰ کی قوم نے جو انبیاء کی اولاد تھے, جو اس زمانے کے سادات تھے, انبیاء یعنی اس زمانے کے سادات جو تھے, انہوں نے جناب موسیٰ کے ساتھ یہی کام کیا کہ وہ جناب موسیٰ کے انتظار کر رہے تھے, موسیٰ آئیں 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 میرے سارے مسائل کو حل کریں, میری ساری مشکلات کو حل کریں. جناب موسیٰ نے آئے آ تو گئے, مشکلات کو حل کرنے کے لیے بھی آئے ہیں, چونکہ موسیٰ کا کام ہی ہے مشکل کو حل کرنا. وہ رہبر ہو ہی نہیں سکتا جو آ کر امت کی مشکلات کو حل نہ کرے. لیکن مشکلات کے حل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ لوگ یہ سمجھے تھے کہ جناب موسیٰ دعائیں کریں گے ساری مشکل حل ہو جائے گی, جناب موسیٰ معجزہ دکھائیں گے ساری مشکل حل ہو جائے گی. انہوں نے دیکھا نہیں, ایسا نہیں ہو رہا ہے. کیا دیکھا؟ دیکھا آگے اتنا بڑا دریا بہ رہا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے. موسیٰ تم نے تو ہمیں پھنسا دیا, کہاں لے کے آئے؟ پیچھے تلواریں چمک رہی ہیں, آگے دریا کی موجیں ہیں, اس بیچ میں ہم کہاں جائیں؟ یہ ان کا سوال تھا, تم نے ہمیں مار ڈالا. جناب موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ جناب موسیٰ کا جواب یہ تھا, کلا, یہ قرآن کی آیت, کلا ہرگز نہیں. کلا یعنی ہرگز نہیں. انما ربی سیہدین, میرا پروردگار ہمارے ساتھ ہے. جناب موسیٰ کی قوم فرعون کو دیکھ رہی تھی, فرعون کے لشکر کو دیکھ رہی تھی, فرعون کے لشکر کی تلواروں کو دیکھ رہی تھی, فرعون کے لشکر کے دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو دیکھ رہی تھی, سامنے دریا کو دیکھ رہی تھی, دریا کی موجوں کو دیکھ رہی تھی, دریا کی موجوں کی روانی کو دیکھ رہی تھی, یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی لیکن اللہ کو نہیں دیکھ رہی تھی. یہ فرعون کی قوم کی مشکل تھی, وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی لیکن اسے اللہ کہیں پر دکھائی نہیں پڑ رہا تھا. لیکن جناب موسیٰ کیا تھے؟ جناب موسیٰ نہ فرعون کو دیکھ رہے تھے, نہ فرعون کے لشکر کو دیکھ رہے تھے, نہ فرعون کی تلواروں کو دیکھ رہے تھے, نہ دریا کو دیکھ رہے تھے, نہ دریا کی موجوں کو دیکھ رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ پوری قوم گھبرائی ہوئی تھی اور جناب موسیٰ کا یقین ایسا تھا, کہتے تھے کلا. یہ بھی نہیں کہا جناب موسیٰ نے, بیٹھو بیٹھو آؤ ہم سب لوگ مل کے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اللہ کچھ حل کرے گا, یہ نہیں کہا. چونکہ ایسی بے ایمان قوم کے ساتھ دعا کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے, واقعی نہیں فائدہ ہونے والا. جناب موسیٰ نہیں ہے کہ آؤ آؤ سب لوگ جمع ہو جاؤ یہاں ہم بیٹھ کر دعا کرتے ہیں ابھی اللہ کوئی راستہ نکالے گا. ایسے کم ایمان لوگ ہیں, یہ تو اور بھی شک میں پڑ جائیں گے, ان کا ایمان اور بھی چلا جائے گا. جناب موسیٰ نے یہ کچھ نہیں کہا, بلکہ جناب موسیٰ نے کیا کہا؟ جناب موسیٰ کا لہجہ, یہ بہت لہجے پہ توجہ کرے. جناب موسیٰ نے یہ نہیں کہا ہم دعا کریں گے, ہم اللہ سے مانگیں گے, تم لوگ مل کر مانگو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی, تم مجبور ہو, تم مظلوم ہو, تم پریشان ہو, تمہیں فرعون نے اذیت کی ہے, تمہیں مارا ہے, تم مظلوموں کی دعا اللہ تک پہنچ جائے گی, آؤ تم سب مل کے دعا کرو. یہ کچھ بھی نہیں کہا, بلکہ کیا کہا؟ کلا. انہوں نے کہا موسیٰ تم نے مجھے پھنسا دیا, جناب موسیٰ نے کہا کلا ہرگز نہیں، یہ یقین ہونا چاہیے۔ یہ قرآن نے جو واقعات نقل کیے ہیں کس کے لیے؟ ایک رہبر میں اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اس لہجے میں گفتگو کر سکے، اس لہجے میں گفتگو ہونا ضروری ہے۔ اپنے زمانے ہی کی تاریخ میں ہم جا کر مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں تھوڑا سا دیکھیں کہ کس لہجے میں، یہ لہجے والی گفتگو کہاں سے ملتی ہے؟ جن کے سامنے انبیاء کی سیرت نہ ہو وہ کبھی بھی اس لہجے میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ کہا یہ روس ہے، یہ امریکہ ہے، یہ سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ ہے، یہ سینکشن لگیں گے، یہ بربادی ہوگی، یہ تباہی ہوگی، یہ ہم لٹ جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، ہمارا اقتصاد خراب ہو جائے، کہا اور کیا ہوگا، اور کیا ہوگا، اور کیا کہ ارے ممکن ہے ایران ہی تباہ ہو جائے۔ کہا ایران تباہ ہوتا ہے تو تباہ ہونے دو، ہمارا کام ایران کو بچانا نہیں ہے، ہمارا کام اسلام کو بچانا ہے۔ اس لہجے میں گفتگو کون کر سکتا ہے؟ وہ کر سکتا ہے جس کے پاس رہبر موجود ہو۔ 2006 کی جب جنگ ہوئی حزب اللہ کی، کہ افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا نے تو حزب اللہ کو نہیں سمجھا ہے، البتہ انہوں نے سمجھا ہے، وہ سمجھ کر الٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی بہت سارے ہمارے جوان بھی اس الہی لشکر کو نہیں سمجھ پائے ہیں ابھی تک۔ نہیں، اسرائیل سمجھتا ہے، امریکہ بھی خوب سمجھتا ہے کہ یہ کون سا لشکر ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی مومنین نہیں سمجھ پائے ہیں، مومنین نہیں سمجھتے۔ جب 2006 کی جنگ میں حتیٰ سید حسن نصر اللہ حزب اللہ کے لشکر کے سپہ سالار وہ بھی گھبرا گئے، لیکن جب رہبر کی طرف سے پیغام آیا کہ تم مضبوطی سے ڈٹے رہو، کامیابی تمہاری ہے، بعد میں انہوں نے آ کے رہبر سے پوچھا کہ آپ نے کس بنیاد پہ کہا تھا؟ کہا ہم نے قرآن کی آیت کی بنیاد پہ کہا تھا کہ قرآن کی آیت کا وعدہ ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں مضبوطی سے ڈٹا رہے گا اس کے قدموں میں ہم ثبات پیدا کر دیں گے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہو، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئیں گے اور تمہارے قدموں میں مضبوطی پیدا کر دیں گے۔ ہم نے اب کہیں سے کچھ نہیں، ہم نے قرآن کی آیت کی بنیاد پہ کہا تھا۔ خوب، اتنا مضبوط لہجہ کہاں پر آئے گا؟ اتنا مضبوط لہجہ وہیں پر آئے گا جس کے سامنے موسیٰ جیسے نبی کا کردار موجود ہو، جس کے سامنے رسول اللہ جیسے نبی کے کردار ہو، کہ کہا گیا کہ تمہیں حکومت چاہیے ہے، یہ چاہیے ہے، وہ چاہیے ہے، شادی چاہیے ہے، مال چاہیے ہے، دولت چاہیے، جو بھی چاہیے ہے، سرداری چاہیے ہے، وہ ہم سب کچھ تمہیں دینے کو تیار ہیں، لیکن تھوڑے دیر کے لیے، یا ایک خدا کی بات نہ کرو، چلو ہم تمہارے خدا کو بھی ماننے کو تیار ہیں، لیکن تم ایک خدا کی بات نہ کرو، اپنے خدا کی بات کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں بہت اہم نقطہ ہے، وہ یہ نہیں کہتے تم اللہ کی بات ہی نہ کرو، کیونکہ اللہ کی بات کفار مکہ بھی کرتے تھے، وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے۔ یاد رکھیں، مکے کے جو کافر اور مشرک تھے وہ اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، لیکن بہت سارے خدا انہوں نے اور بنا رکھے تھے۔ ان کے لیے بھی قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ من خلق السماوات والارض، تو وہی کافر لوگ کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کافر لوگ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کافروں سے جب پوچھا جاتا تو یہ اللہ، اس زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کافروں سے جب پوچھا جاتا تھا تم کیوں بتوں کی پرستش کرتے ہو، تو کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، ہم تو صرف اللہ تک جانے کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، لیکن انہوں نے بہت سارے خدا اور بنا رکھے تھے۔ جناب رسول اللہ سے بھی آ کر انہوں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے اپنے خدا کی بات کریں، اپنے خدا کا پرچار بھی کریں، اپنے خدا کی باتیں بھی کریں، لیکن دوسرے خداؤں کو برا نہ کہیں۔ کیا مشکل ہے آپ کو، آپ اپنے خدا کی بات کریں۔ کہا نہیں، دین مکمل ہی نہیں ہوتا، دین میں جب تک تولا کے ساتھ ساتھ تبرع نہ آ جائے دین کامل ہی نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائی آپ نے، تنہا تولا سے دین مکمل نہیں ہوتا، تنہا ولایت سے دین کامل نہیں ہوتا، بلکہ دین کے لیے تبرع اور برات بھی ضروری ہے۔ لیکن تبرع کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلا تبرع ہے لا الہ۔ توجہ فرمائی آپ نے، تبرع یعنی اللہ اللہ اور اللہ والوں کے دشمنوں اور ان کے عمل سے بیزار ہو جانا. برات, برات کے معنی کیا ہیں؟ برات سے بنا ہے تبرع. سورہ ممتحنہ میں جا کے پڑھے, جناب ابراہیم اعلان کرتے ہیں انا برعاء منکم مما تعبدون, ہم برات کرتے ہیں, ہم تبرع کرتے ہیں تم سے بھی اور تمہارے خداؤں سے بھی, یعنی بیزار ہوتے ہیں. اگرچہ اپنا چچا ہے, اگرچہ اپنا رشتہ دار ہے, اگرچہ اسی گھر میں بت بنایا جا رہا ہے, لیکن جناب ابراہیم نے کہا ہم بری ہیں, یعنی کیا, ہم براءت کرتے ہیں, ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں. کس سے؟ ہر اس شے سے اور ہر اس ذات سے جو سب سے پہلے اللہ کا دشمن ہے اور دوسرے نمبر پہ اللہ والوں کا دشمن ہے. البتہ اس موضوع پر پورا اشرح ہو چکا ہے, یاد بھی ہے, جوانوں کو یاد بھی ہے, اس کی گفتگو بھی کرتے ہیں, لہذا ہم اس گفتگو میں بھی داخل ہونے نہیں جاتے ہیں, لیکن ایک پورا نظام ہے. شاید تھوڑا بہت اشارہ بھی آپ کے سامنے بعد میں ہو, البتہ صرف اشارے کی حد تک, چونکہ اس کے پہلے گفتگو ہو چکی ہے تولا اور تبرع کے موضوع پر, کہ تولا اور تبرع دین کے تربیت کا ایک بہت بڑا نظام ہے. تولا اور تبرع صرف چند زبانی نادانی کے جملے ادا کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ایسے جملے ادا کیے جائے کہ آپس میں لڑائی ہو, آپس میں جھگڑا ہو, جنگ ہو, جدال ہو, نفرتیں ہوں, لوگوں کے گلے کاٹے جائیں, ایک دوسرے کی دشمنی ہو جائے, ہم بچ جائیں لیکن دوسروں کے اوپر حملے ہوں, اس کو تبرع نہیں کہتے. تبرع کہتے ہیں اللہ اور اللہ والوں کے ہر طرح کے, ہر طرح کے دشمنوں کے ہر طرح کے عمل سے بیزار ہو جانا, اور یہیں سے پھر انسان کی تربیت ہونا شروع ہوتی ہے. تولا کہتے ہیں اللہ اور اللہ والوں سے ہمیشہ رابطے میں رہنا, ان سے جڑے رہنا, تو یہ کام تربیت کا ہے. آپ کو یاد آ گیا ہوگا انشاءاللہ, جو کہ اس پہ پوری گفتگو ہو چکی ہے اشرے میں, اذا خانہ ابو طالب میں 2 سال پہلے, کہ تولا و تبرع کا پورا ایک نظام ہے, پورا ایک سسٹم ہے, ایک مضبوط تربیتی الہی سسٹم ہے انسان کی تربیت کے لیے تولا و تبرع. لہذا وہ آ کر کہتے تھے کہ کیا ہوا, تم میرے خدا کو برا نہ کہو, ہم بھی تمہارے خدا کو برا نہیں کہتے ہیں. کہا ہاں تمہارا خدا تو ہر ایک کے ساتھ چل جائے گا, تم 365 خداؤں کے مانو, اس میں 100 خدا اور اضافہ ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے, 465 ہو جائیں, 4065 ہو جائیں, 400,000 ہو جائیں, 4 کروڑ ہو جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن وہ خدا جس کو ہم مانتے ہیں وہ فقط ایک ہے, وہ واحد ہے, وہ تنہا ہے, اس کے ساتھ کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا. جناب یوسف کا وہ بہت اچھا سا سوال اپنے ذہن میں آتا ہے, موضوع سے ہم آگے بڑھ جائیں گے لیکن اب یہ آ رہا ہے اس لیے عرض کرنا, گزرنا بہت مشکل ہے میرے لیے. جناب یوسف نے زندان میں اپنے ساتھیوں سے کہ جو بت پرستی کیا کرتے تھے, غیر خدا کو مانتے تھے, ان سے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم, یہ سوال بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے کسی انسان کی تربیت کے لیے, سوال بہت ہی اہم ہے. سمجھانا اتنا زیادہ اہم نہیں ہے, سوال کر لینا زیادہ اہم. اگر صحیح طریقے سے سوال کر لے انسان, قرآن نے بھی بہت اچھا طریقہ اپنایا سوال کرنے کا. جناب یوسف نے ان سے سوال کیا, یہ بتاؤ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, یہ بتاؤ کہ بہت سارے خدا کا رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے یا ایک خدا کو رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے. کہ یہ کون سا بہت بڑا سوال ہوا, کہ یہ سوال ہے بہت بڑا. کیا سوال ہے؟ چونکہ بہت سارے خدا ہوں گے تو بہت ہر ایک کو راضی کرنا پڑے گا, جو خدا ہے جس کو بھی تم نے خدا بنایا ہے اس کو راضی کرنا پڑے گا, جس کو بھی, یعنی جس والے اپنی زندگی کی ہے کہ یہ میرا خدا ہے, یہ میری زندگی کو چلا رہا ہے, یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا, تو انسان اس کو راضی کرنے کی فکر پڑے گا, اس کو راضی کرے, اس کو راضی کرے, اس کو راضی کرے, کتنوں کو راضی کرے, جس سے انسان کی زندگی جڑتی چلی جائے گی اس کو راضی کرنے میں لگ جائے گا. جناب یوسف نے یہ سوال کیا, یہ بتاؤ ہزاروں خدا کو راضی کرنا زیادہ آسان ہے یا ایک پروردگار کو راضی کرنا زیادہ آسان ہے, یہ سوال ہے. کس کو راضی کریں, اس انجمن کو راضی کریں, اس ٹرسٹی کو راضی کریں, اس مسجد والے کو راضی کریں, اس متولی کو راضی کریں, اس عالم کو, بولنا کس کو راضی کریں. اگر تم کسی کے راضی کرنے کی فکر میں راضی ہو کر پڑ جاؤ گے تو یہ اللہ نے کہا کہ کوئی بھی تم سے راضی نہیں ہوگا، آج راضی ہوگا کل وہ تمہارا خلاف ہو جائے گا. واقعی نہیں ہوتا ہے، چونکہ جب انسان کسی غیر خدا کو راضی کرنے کے لیے جاتا ہے، ایک کو ابھی راضی کر رہا ہوتا ہے دوسرے کے راضی کرنے کی ضرورت آ جاتی ہے، جب اس کو راضی کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہ ناراض ہو جاتا ہے. قانون یہ ہے، یہ قانون ہے کہ جب کئی خداؤں کے درمیان میں انسان پھنس جائے تو ایک کو راضی کرنے میں دوسرے کو ناراض کرتا ہے، دوسرے کو بھی راضی کرنے میں تیسرے کو ناراض کرتا ہے، تیسرے کو راضی کرنے میں چوتھے کو ناراض. جناب یوسف نے یہی آ کر سوال کیا، یہ بتاؤ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اتنے سارے خدا کو راضی کرنا اچھا ہے آسان ہے، یا ایک اللہ کو راضی کرنا آسان ہے؟ وہ اللہ جو یہ کہتا ہے یا سری یا رضا، اے بہت جلدی راضی ہو جانے والے. غیر خدا کو راضی کرنے جائیں گے، ایک تو جلدی راضی نہیں ہوتا، ہزار نخرے دکھاتا ہے کہ اب تم یہ بھی کرو، اب تم یہ بھی کرو، اب تم یہ بھی کرو، راضی ہوتا ہے پھر ناراض ہوتا ہے، پھر راضی ہوتا ہے پھر ناراض ہوتا ہے، یہ راضی ہوتا ہے وہ ناراض ہوتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے یہ راضی ہوتا ہے. لیکن وہ خدا اللہ وہ کون ذات ہے؟ یا سری الرضا، اے بہت جلدی راضی ہو جانے والا، اے وہ کہ جس سے ہم 70 سال تک دور رہے لیکن ایک مرتبہ پلٹ کے آ گئے وہ راضی ہو گیا، اتنی جلدی راضی ہونے والا. فرمایا کہ اس کو راضی کرے، اور اس کو راضی کرنا بہت ہی انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو جناب موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہمیں ایسا خدا نہیں چاہیے، ہمیں ایسا خدا چاہیے کہ جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے بنا سکیں، جس کو اپنے ہاتھوں سے سجا سکیں، جس کو اپنے ہاتھوں سے کلر کر سکیں، جس کو ہم جا کے چوم سکیں، جس کو ہم جا کے اپنے گھر میں بٹھا سکیں، جس کو ہم چاہیں تو ادھر لے جائیں، جس کو چاہیں تو ادھر لے جائیں. یہ کون سا تمہارا خدا ہے جو دکھائی نہیں پڑتا؟ یہ کون سے خدا کی باتیں کرتے جس کو ہم دیکھ ہی نہیں پاتے؟ تم کیسے نہیں دیکھ رہے ہو؟ تم نے اتنے بڑے سمندر میں راستہ بنتے ہوئے دیکھا اور خدا کو نہ دیکھا؟ یہی ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں ہماری زندگی، ہم کھانا کھاتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھتے، پانی پیتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھتے، زندگی کی ہر ضرورتیں ہماری پوری ہوتی چلی جاتی ہیں اللہ کو نہیں دیکھتے، کس کو دیکھتے ہیں؟ بتوں کو جا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں سے میری ضرورت پوری ہو، وہاں سے میری ضرورت پوری ہو. اصل ضرورت کو پوری کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس نے سب کچھ پورا کیا، ذریعہ کسی کو بنا دیا اللہ نے، پھر ان ذریعوں کو ہم بت سمجھتے ہیں، ان کو جا کر راضی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پروردگار جس نے یہ سارے ذریعے ہمارے لیے بنائے تھے اس کو ذرا بھی راضی کرنے کو تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دیکھ نہیں پاتے، اس کو نہیں دیکھتے. انسان اپنی زندگی میں آ کر دیکھے، بنی اسرائیل کے طریقے سے نہیں ہو کہ اسے سب کچھ نظر آئے لیکن اللہ نظر نہ آئے، نہ موسیٰ کی طرح زندگی جیے کہ انہیں نہ فرعون کا ڈر نظر آئے، نہ فرعون کی تلواروں کا ڈر نظر آئے، نہ موجوں میں ڈوبنے کا ڈر نظر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. جب اللہ کو دیکھیں تو کوئی ڈر نہیں رہ جاتا، زندگی کے سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں، سارا ڈر ختم ہو جاتا ہے. وہ آگے کہتے ہیں ماں نعبدہم الا لیقربونا، شروع یہاں سے کرتے ہیں وہ لوگ کہ یہ تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن بعد میں اللہ چھوٹ جاتا ہے، سامنے سے بت رہ جاتے ہیں. یعنی بت پرستی والا کام یہ ایک دو دن میں نہیں ہوتا، 20 سال لگتے ہیں، 50 سال لگتے ہیں، پہلے بت بنائے جاتے ہیں، پہلے کچھ تقدس کے طور پر اپنی قوموں کو کبھی کبھی بعض ایسی چیزیں بنا کر لوگ لا کر رکھ دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ہم نے ایک مقدس چیز لا کے رکھی. ابھی آپ نے مقدس لا کے رکھا ہے، لیکن یہی مقدس چیز اگر 50 سال بعد بت بن جائے تو اس کے ذمہ دار آپ بھی بن جائیں گے. کبھی کبھی ہمارے یہاں بھی ایسی چیزیں نظر آنے لگتی جو سخت، جس کو اسلام نے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی بھی انسان یا جانور کے مجسمے کو احترام کے طور پر نہیں بنایا جا سکتا، یہ قانون ہے چاہے کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو. کسی بھی انسان یا کسی بھی جاندار، چاہے جانور ہی ہو، کسی بھی جاندار کے مجسمے کو احترام کے طور پر، اگر ایسے کوئی بنا کے رکھ رہا ہو اسٹیچو کے طور پر وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن احترام کے طور پر نہیں بنایا جا سکتا، نہیں رکھا جا سکتا، نہیں بیچا جا سکتا، نہیں خریدا جا سکتا. اس کو بیچ کر جو پیسہ لیا ہے وہ حرام ہے، اس کے بیچ خریدنے میں جو پیسہ لگایا ہے وہ حرام ہے، یہ صریح حکم ہے. لیکن اگر کوئی اگر عقیدت میں بھی کوئی ایسا کام کرنا چاہے تو آج وہ بیچارہ واقعاً عقیدت میں کر رہا ہے، لیکن یہی کام 50 سال بعد اگر کسی اور عمل میں تبدیل ہو جائے تو یہ بھی ذمہ دار بن جاتا ہے. تو جو ہے آپ نے یہ کام ایسے دھیرے دھیرے ہوتا ہے. تو یہ قرآن کی آیت بہت ہی اہم نمونہ خود اس بات کا، سورہ زمر کی، کہ جب ان کافروں سے کہا جاتا تھا کہ تم کیوں بت پرستی کرتے ہو، کیوں بت پرستی کرتے ہو، کیوں اللہ کے پیچھے، کہتے نہیں ہم بت پرستی نہیں کرتے، ہم تو ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو اللہ کے لیے ان کو بنائے ہوئے ہیں، اللہ تک جانے کے لیے ان کو بنائے ہوئے ہیں. لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، بعد میں اللہ بھول جاتا ہے. جہاں بھی اللہ کو بھول کر، اللہ کو بھول کر، اللہ کو فراموش کر کے جناب عیسیٰ کو کیا بنا دیا لوگوں نے، جناب عیسیٰ آئے تھے اللہ کی طرف وسیلہ بن کر، اللہ کی طرف لے جانے کا وسیلہ بن کر آئے تھے، لیکن جناب موسیٰ عیسیٰ کی قوم نے کیا کیا، جناب عیسیٰ کے ساتھ دو قوموں نے دو کام کیا. ایک یہودیوں نے کیا، کیا جناب عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی، ہے نا، یہودیوں نے، یہودیوں نے جناب عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور جناب عیسیٰ کے ماننے والے عیسائیوں نے کیا کیا، جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کر انہیں خدا بنا دیا، مجسمہ بنا بنا کر ہر جگہ ان کی عبادت کر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ جناب عیسیٰ سے ہم چل کے پوچھیں جناب عیسیٰ آپ کے اوپر ظلم کس نے زیادہ کیا، یہودیوں نے زیادہ ظلم کیا یا آپ کی قوم نے زیادہ ظلم کیا، سوال جواب کیا ہوگا، جناب عیسیٰ کا جواب کیا ہوگا؟ احسنتم ماشاء اللہ والحمدللہ آپ متوجہ. جناب عیسیٰ کا جواب جناب عیسیٰ کی یہ ہوگا، ٹھیک ہے یہودی ہمیں قتل کرنا چاہتے تھے، یہودی ایک نبی کا جو گناہ ہے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے، ایک نبی کو اذیتیں کی، ایک نبی کو تکلیف پہنچائی، اس سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں. لیکن جناب عیسیٰ کہیں گے کہ یہودی ہمیں تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، ہمیں قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس سے بڑا ظلم ہماری قوم نے ہم پر کیا کہ ہمیں خدا کے مقابلے میں لا کر خدا بنا دیا، ہمیں بت بنا دیا. نبیوں کا قتل ہو جانا اس میں نبیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن نبیوں کا بت بنا دینا یہ نبیوں کے لیے ہمیشہ کی تکلیف. اگر انبیاء سے کوئی پوچھے، یہی سے دین میں ملاوٹیں شروع ہوتی ہیں، یہی سے دین میں نقص پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. دین ناقص کہاں سے بنتا ہے، دین میں ملاوٹ کہاں سے آتی ہے؟ ہر نبی کے زمانے میں، ہر نبی کی اپنے زمانے کی اور اپنے بعد کے زمانے کی اور آنے والے زمانے کی اور بعد میں آنے والے انبیاء کی سب سے بڑی مشکل یہ رہی ہے کہ گزشتہ نبیوں کے دین میں یا تو انہوں نے نقص پیدا کر دیا یا تو اس میں ملاوٹ پیدا کر دی. یہ کوئی معمولی موضوع نہیں عزیزو، ہم نے اس کو چھیڑ دیا ہے، نہیں معلوم میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں اس موضوع کا حق ادا کر پاؤں یا نہیں کر پاؤں، لیکن اس موضوع کو آپ اہم سمجھیں، میں حق ادا کر سکوں یا نہ کر سکوں، کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں جو ہمیں ہمارے بزرگوں سے ملی البتہ، لیکن یہ موضوع بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی بڑا ہے. اگر ہم کچھ کمی بھی اس میں چھوڑ دیں تو آپ اس موضوع پہ غور کرتے رہیں کہ ہر نبی کی، ہر دین کی سب سے بڑی مشکل یہ رہی ہے کہ نبی کے جانے کے بعد لوگوں نے دین میں یا نقص پیدا کرنا شروع کر دیا یا ملاوٹیں پیدا. البتہ ان دونوں کے درمیان میں بہت گہرا رابطہ ہے، نقص میں اور ملاوٹ میں بہت گہرا رابطہ ہے. یعنی ملاوٹیں ہوتی ہی وہاں پر ہیں جب پہلے اس میں نقص ایجاد کیا جائے. ناقص، ناقص سمجھ رہے ہیں سب لوگ نا، اگر واضح نہ ہو تو پہلے کلمے کی وضاحت کر دیں گے، بات ہے مشکل. ناقص یعنی کیا بولتے ہیں اردو میں، بولتے ہیں بہت ناقص انسان ہے، بہت ناقص باتیں ہیں. ناقص یعنی نقص سے بنا، یعنی جہاں پر کمی ہو، जहां किसी कामिल चीज को, परफेक्ट चीज को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, उसमें से कुछ छीन लिया जाए, उसमें से कुछ रिड्यूस कर दिया जाए, उसमें से कुछ कम कर दिया जाए, उसमें से कुछ निकाल लिया जाए। जब एक कामिल चीज में से कोई चीज निकाल ली जाए तो ये क्या हो जाती है, ये नाकिस हो जाती है। ये एक कामिल बिल्डिंग हो लेकिन उसमें से कोई चीज किसी तरफ खराबी पैदा कर दे, ये बिल्डिंग नाकिस हो गई। बड़ी अच्छी बिल्डिंग थी लेकिन अब नाकिस हो गई। लाइटिंग का बहुत अच्छा इंतजाम था लेकिन एक तरफ की लाइट को गायब कर दिया, तो कहा हाँ बहुत अच्छी लाइटिंग का इंतजाम था लेकिन अब ये लाइटिंग जो है नाकिस हो गई। नाकिस यानी समझ गए ना सब लोग, यानी कमी पैदा कर देना, यानी उसमें ये खतरनाक। जब कहीं पर नक्स पैदा होता है तो उसमें मिलावट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी हमारी गुफ्तगू ज्यादा मिलावट वाले पर नहीं है, जिसके लिए पूरा खुद एक अशरा चाहिए, अगर आखिर में वही इंशाल्लाह तो थोड़ा सा इशारा किया जाए, पहले दिन इशारा हो चुका है, लेकिन अभी हमारी गुफ्तगू किसकी है, नाकिस दीन की है। नाकिस दीन क्योंकि मिलावट होती ही उस वक्त है जब पहले उसके अंदर नक्स पैदा किया जाए। मसलन एक गिलास में अगर भर कर पानी रखा हुआ है, अच्छा पानी, और इसमें कोई आकर क्या चाहता है, इसमें आकर मसलन कुछ डालना चाहता है, इसमें इजाफा करना चाहता है, जैसे कल मिसाल दी कोई फ्लेवर डालना चाहता है, कोई जूस डालना चाहता है, शक्कर डालना चाहता है, तो क्या करेगा, ये गिलास बिल्कुल भरा हुआ था, बिल्कुल फुल था। अब अगर इसमें कोई चीज़ और डालना है तो उसका दो तरीका है, या तो उसको खाली किया जाए, थोड़ा सा जगह बनाई जाए, यानी नाकिस किया जाए इसको, उसमें कुछ कमी की जाए ताकि दूसरी चीज़ उसमें डाली जाए, या तो ऐसे ही डाल दिया जाए तो वो खुद ब खुद जो है वो पानी उसका बह जाएगा, उसका पानी निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मिलावट करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ उसमें से कम किया जाए, कुछ नक्स पैदा किया जाए। नुकसान क्या होता है, इस मिसाल में इतना कोई बड़ा नुकसान नहीं है, पानी में नक्स हो जाए इतना बड़ा नुकसान नहीं, कर मैंने आपको मिसाल पेश की, लेकिन मिसाल फ़र्ज करें, एक दूसरी मिसाल देता ताकि बात वाजे हो जाए, ताकि बाद में हमारी गुफ्तगू आसान हो जाए। जैसे इंसान मरीज हो, मरीज इंसान को दवा की ज़रूरत है, ठीक, मरीज इंसान को शिफा के लिए दवा चाहिए। ये इंसान मरीज गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने क्या किया, एक डॉक्टर वो है जो इसको एक कामिल नुस्खा लिख के दे, कामिल नुस्खा, और एक कामिल दवा दे। कामिल दवा का नतीजा क्या होगा, ये दवा खाएगा, इलाज हो जाएगा, मरज दूर हो जाएगा, शिफा पा जाएगा। लेकिन इसके अलावा दो रास्ते और भी हैं, दो रास्ते और क्या हैं, एक रास्ता ये है कि डॉक्टर आकर दवा तो दे, दवा भी अच्छी दे, लेकिन कामिल दवा ना दे, नाकिस दवा दे। दवा ठीक थी, दवा में कोई ऐब नहीं था, दवा अपनी जगह पे ठीक थी, लेकिन दवा कामिल नहीं थी। अगर दवा कामिल ना हो तो एक जगह कुछ फायदा करेगी लेकिन दूसरी जगह मुमकिन है नुकसान कर दे। दादा कभी दवाओं के तोड़ के लिए, दवाओं के साइड इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए दूसरी भी दवाएं दी जाती है ताकि उसका साइड इफेक्ट ना होने पर। वो जो पहली दवा दी थी वो कामिल थी अपने एतबार से, लेकिन दूसरी दवाएं भी चाहिए थी जो उसमें शामिल नहीं हो पाई, लिहाजा ये दवा नुस्खा हो गया नाकिस। तो ये दवा इंसान खाएगा अगर तो उसको फ़ायदा नहीं होगा। और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक काम क्या होता है दवाओं में, अलबत्ता दीन में जाकर दोनों एक दूसरे से खतरनाक तर हो जाते हैं। दवाओं में एक दूसरा काम ये होता है कि दवा, मरीज आया, डॉक्टर ने दवा दी, और दवा कौन सी थी, दवा जो है मिलावटी दवा थी, सही दवा नहीं थी। इसके ऊपर जो मार्कर बना हुआ था, जो कंपनी का निशान था, वो बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन इसमें जो अंदर दवा पड़ी हुई थी वो दवा सालिम नहीं थी, वो मिलावटी दवा थी, वो सही दवा नहीं थी। अब ये दवा फ़ायदा करेगी, कहा नहीं ये दवा फ़ायदा नहीं करेगी। तो वो दवा जो दवा खुद बताते खुद सही थी लेकिन कामिल नहीं थी, नाकिस थी, वो भी सही इलाज नहीं कर पाएगी। ये दवा जो मिलावटी दवा है, जो अभी हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी मुश्किल है, गवर्नमेंट कितने सारे इंस्पेक्टर्स को लगाती है कि जो अगर मेडिकल स्टोरों को और दवाओं को और कारखानों को चेक करते रहे कि मिलावटी दवा तो नहीं बन रही है, नाकिस दवाएं तो नहीं बन रही है, लेकिन ना इंस्पेक्शन करने वाले सही से चेक कर रहे होते हैं, ना दवा बनाने वाले सही से बना रहे होते हैं। लिहाजा बहुत सारे लोग से इस बुनियाद पर मर जाते हैं क्योंकि उनको या तो नाकिस दवा दी गई या तो मिलावटी दवा दी गई, वाकई मर जाते हैं। लेकिन दवाओं के नाकिस और मिलावटी दवा के खा लेने से अगर कोई इंसान मर जाए तो कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हो गया, एक इंसान मर गया, एक इंसान की जान चली गई। लेकिन अगर नाकिस और मिलावटी दीन आकर हमारी रूह को मार दे तो हम तन्हा एक इंसान नहीं मरते बल्कि फिर अपने मुतालिक हर इंसान को मारते चले जाते हैं। मसलन एक इंसान की रूह को अगर तबाह कर दिया मिलावटी दीन ने तो उसका असर उसके बच्चे पर पड़ेगा, उसका असर उसके खानदान पर पड़ेगा, उसका असर उसकी पड़ोसी पर पड़ेगा, उसका असर उसके भाई पर पड़ेगा। अगर एक नाकिस दीन और एक मिलावटी दीन लेके हम मिंबर पर आ गए तो फिर मेरे नाकिस और मिलावटी दीन का असर पूरी उम्मत पर पड़ना शुरू हो जाएगा, पूरी कौम पर पड़ना शुरू हो जाएगा, जो जो भी आकर मेरी बात सुनेगा सब पर उसका असर पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि हम आए थे इलाज करने के लिए लेकिन इलाज में दवा नाकिस थी, यह दवा क्या थी? मिलावटी थी। दीन आया है इंसान के रूह के अमराज का इलाज करने के लिए, शिफाउन लिमा फिस सुदूर। दीन किस लिए आया है? कुरान किस लिए? कुरान इसलिए आया है शिफाउन लिमा फिस सुदूर, तुम्हारे रूह का इलाज करने के लिए, तुम्हारे सीनों का इलाज करने के लिए। कुरान का इलाज ये नहीं कि घुटने का इलाज करने के लिए, आंख का इलाज करने के लिए, हार्ट का इलाज करने के लिए, ये इलाज के लिए नहीं कुरान आया है। इस इलाज के लिए अल्लाह ने दूसरा बहुत निज़ाम बनाया, डॉक्टर्स हैं, तबीब हैं, दवाएं हैं, इतनी सारी चीज़ें वो सब भी अल्लाह ने पैदा की। मुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुन लिल मोमिनीन, हमने कुरान को नाजिल किया शफा बना के नाजिल किया, लेकिन कौन सी शफा बना के नाजिल किया? ये कुरान की दूसरे आयत में जाकर बताया कि शिफाउन लिमा फिस सुदूर, ये जो कुरान नाजिल हुआ है तुम्हारे रूह के इलाज के लिए, ताकि तुम्हें शिर्क का इलाज करे, ताकि तुम्हारे निफाक का इलाज करे, ताकि तुम्हारे कुफ्र का इलाज करे, ताकि तुम्हारे बद अखलाकियों का इलाज करे, ताकि तुम्हारे मसलन हमारे हसद का इलाज करे, हमारे झूठ का इलाज करे, हमारे जुल्म का इलाज करे, हर तरह के दिल की बीमारियों का इलाज करने के लिए आया है कुरान। बेसब्र इंसान है उसका सब्र का इलाज करे, सब इलाज है ये। खूब, ये दीन आया हमारा इलाज करने के लिए। अब अगर ये नाकिस दीन आ गया और अगर ये मिलावटी दीन आ गया तो ये हमारा इलाज करेगा या हमें और मुश्किल में डाल देगा? सवाल, ये सवाल अगर आप तक पहुंच गया हमारी आज की गुफ्तगु तमाम करें यहां पर। वो दीन जो आया था अल्लाह की तरफ से इलाज करने के लिए, शिफाउन लिमा फिस सुदूर बनकर आया था, हमारे पूरे वजूद का इलाज करने के लिए, हमारी रूहों का इलाज करने के लिए दीन आया था। ये दीन जब हमें दिया गया, ये दीन अगर नाकिस दिया जाए और ये दीन अगर मिलावटी दीन दिया जाए तो ये दीन हमारा इलाज करेगा या हमको और मरीज बना देगा? अगर अपनी हालत को हम उठाकर देखें अपनी दीदारी की, कि हमारी जो दीदारी की हालत है, हमारी जो जिंदगी की हालत है, हमारे इल्म की जो हालत है, हमारे इक्तसाद की जो हालत है, हमारी दीदारी की जो हालत है, हमारी इबादतों की जो हालत है, हमारी फिक्रों की जो हालत है, हमारी आइडियोलॉजी की जो हालत है, हमारे जवानों की जो हालत है, हमारे शहरों की जो हालत है, हमारे घरों की जो हालत है, इन सारी हालतों को अगर उठा के देखें तो हमें खुद ब खुद मालूम हो जाता है, किसी दलील की ज़रूरत नहीं, खुद ब खुद साबित हो जाता है कि हमको जो दीन दिया गया है वो खालिस दीन नहीं मिला है अभी, क्योंकि हमारी हालत बिगड़ी हुई है। क्योंकि दीन तो फकत ये नहीं कहता कि अगर नमाज पढ़ लो तुम्हारा दीन हो गया, शबे कदर में जग लो तुम्हारा दीन हो गया। दीन इंसान को हर चीज़ देना चाहता है, दीन इंसान को इल्म देना चाहता है, दीन इंसान को इज्जत देना चाहता है, दीन इंसान को ताकत देना चाहता है, दीन इंसान को इख्तदार देना चाहता है, दीन इंसान को तहारत देना चाहता है, दीन इंसान को पाकिजगी देना चाहता है, दीन इंसान को सफाई देना चाहता है, दीन इंसान को सेहत और सलामती देना चाहता है। अगर अपनी ज़िंदगी की सारी हालत को हम देखें तो हमें खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि जो दीन हमें मिला है वो दीन मिलावटी दीन था या नाकिस दीन था। दीन खालिस नहीं मिला। ये मैंने कहा कि जब इमाम ज़मान आकर दीन देंगे, ये कौन सा दीन दिया जा रहा है? یہ دین تو نیا سا دین ہے. کیوں نیا سا دین ہے؟ اس لیے کہ اس کے پہلے جو ہمیں دین دیا جا رہا تھا وہ امام زمان والا دین نہیں تھا. ممکن ہے نام امام زمان کو ہو, ممکن ہے امام زمان کے نام پر دین دیا جائے لیکن امام زمان والا دین نہ ہو, ہے یا نہیں؟ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ممکن ہے, بالکل ممکن ہے. جس طرح سے رسول اللہ کے نام پر ابھی دین دیا جا رہا ہے لیکن رسول اللہ والا دین نہیں ہے. آپ مکے میں جائیں, رسول اللہ کے نام پر مکے سے دین دیا جا رہا ہے لیکن رسول اللہ کا دین ہے وہ. سوال, کعبے کے اندر سے جو دین دیا جا رہا ہے وہ رسول اللہ کے نام پر دین دیا جا رہا ہے, لیکن وہ کیا دین رسول اللہ کا دین ہے؟ اگر وہ رسول اللہ کا دین ہوتا تو آج فلسطین کی حالت ایسی کیوں ہوتی؟ اس کا مطلب کہ رسول اللہ کا دین نہیں. آج عراق کے شہر موصل سے خلافت کے نام پر رسول اللہ کے نام پر دین دیا گیا, لیکن کیا وہ واقعی رسول اللہ کا دین ہے؟ وہ رسول اللہ جو اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے کہ ظالم سے ظالم بھی اگر تمہارے مقابلے میں آ جائے تو ان کو اس وقت تک قتل نہیں کرنا اور اس وقت تک جنگ نہیں کرنا جب تک وہ تم پر حملہ نہ کرے. اور یہاں بچوں کو آ کر گلے کاٹے جا رہے ہیں, یہ رسول اللہ کا دین ہے؟ تو جس طریقے سے رسول اللہ کے نام پر رسول اللہ کا دین ممکن ہے نہ دیا جائے, اسی طریقے سے یہ بھی ممکن ہے کہ امیر المومنین کے نام پر امیر المومنین کا دین نہ دیا جائے. ابھی جو بہت واضح ہے, ابھی جو دین پیش کیا جاتا ہے, ایک گروہ پیش کرتا ہے امیر المومنین کے نام پر, ایک نادان گروہ کو امیر المومنین کا نام لیتا ہے لیکن ایک لمحے کے لیے امیر المومنین کا دین دینے کو تیار نہیں. یا اگر امیر المومنین کا دین تھوڑا سا میں دے, ٹھیک ہے سال بھر نہیں دے تو کم سے کم آ کر شب قدر میں دے, کم سے کم امام امیر المومنین کی شہادت کے دن آ کر وہ باتیں کرے جو امیر المومنین کو پسند ہے. لیکن آپ جا کر بیٹھے باتیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں؟ امیر المومنین کے مقابلے میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. امیر المومنین توحید کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا امیر المومنین کی شہادت کی شب میں امیر المومنین کے بالکل خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ کیا نہیں ہوتی ہیں؟ خود ہی جا کر اپنے ممبروں پر دیکھیں یہ حال. کیوں؟ نام امیر المومنین کا ہے لیکن دین جو دیا جا رہا ہے امیر المومنین دین نہیں ہے. نام امام زمان کا ہو, امام زمان ہے اس لیے تاکہ ہر طرح کے ظلم کو نابود کرتے چلے جائیں, اور ہم امام زمان کے نام پر کون سا دین دیں؟ کا ظلم ہوتا رہے بیٹھے رہو, ظلم ہوتا رہے چپ چاپ رہو, ظلم ہوتا رہے خاموش رہو. اب امام زمان کے نام پر امام زمان کا دین نہیں ہے. تو یہ اس دھوکے میں انسان کبھی نہیں آ جائے کہ قرآن کے نام پہ جو کچھ ہمیں دیا جائے کہا وہ سب سچا, کیونکہ قرآن کے نام نا ممکن ہے قرآن کے نام پر دھوکہ دیا جائے, ممکن ہے رسول اللہ کے نام پر دھوکہ دیا جائے, ممکن ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر دھوکہ دیا جائے, ممکن ہے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نام پر انسان کو دھوکہ دیا جائے. اصل یہ دیکھے کہ امام کا خود اپنا دین کیا ہے اور دیکھنے کا ذریعہ کیا ہے, جا کر خود امام کی زندگی کو دیکھیں, امام کی زندگی کو دیکھیں. آخر اتنے امام ہمارے سامنے رہے ہیں, آئمہ کی زندگی کو دیکھیں. آئمہ کی زندگی اگرچہ کبھی وہ زندانوں میں رہا کرتے تھے لیکن کیوں ظالم حاکم امام سے ڈرا کرتے تھے؟ یعنی ہمارے دین سے کوئی ظالم نہیں ڈرے گا لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال سے مسلسل زندانوں میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن پھر بھی ہارون رشید جیسا ظالم ان سے ڈر رہا ہے, کیوں ڈر رہا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ہمارا دین الگ ہے, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دین الگ تھا, فرق ہوا. یہ دین سمجھنے کا بہت اچھا راستہ یہ ہے. امام زین العابدین ایک تقریر بھی نہیں کر پا رہے ہیں لیکن پھر بھی وقت کا حاکم ان سے ڈرتا ہے, کیوں ڈرتا ہے؟ اس لیے ڈرتا ہے کہ ان کا دین الگ ہے, ہمارا دین الگ. ہمارے دین سے کوئی نہیں ڈرتا, ہمارے دین سے کسی کو خوف نہیں آتا. تو وہ دین جو ناقص ہو, اور وہ جس طرح ناقص دوائیں اور ملاوٹی دوائیں فائدہ پہنچانے کے بجائے اور نقصان پہنچا دیتی ہیں, اسی طریقے سے ناقص دین اور ملاوٹی دین بجائے یہ کہ ہمارا علاج کرے آ کر ہماری زندگی کو اور مشکل میں ڈال دیتا ہے. اور یہ ساری مشکلات ہمیں دکھ رہی ہیں, تعجب ہے اگر لوگوں کو نہ دکھ رہی ہوں مشکلات. جو کچھ لوگوں نے اچھے گھر بنا کر، اچھے فلیٹس بنا کر، اچھے بنگلے بنا کر، اچھے بزنس کر کے یہ سمجھتے ہیں ہماری زندگی بہت اچھی ہے تو سب کچھ بہت اچھا نہیں ہے. سارے عالم اسلام کو اگر انسان اٹھا کر دیکھے، پوری امت مسلمہ کو دیکھے، ٹھیک ہے پوری امت مسلمہ کو دیکھ نہ سکے، اگر تنگ نظر ہو انسان، انسان کی نگاہ میں اتنی وسعت نہ ہو، تو کم سے کم اپنے مومنین کی حالت کو اگر اٹھا کر دیکھے، اپنے ہی شہر میں اٹھا کر مومنین کی حالت کو دیکھے، اگر یہ حالت اچھی نہیں ہے تمام مومنین کی، اس کا مطلب یہ کہ جو ہمیں دین دیا گیا ہے وہ یا ناقص تھا یا ملاوٹی تھا. چونکہ دین مومنین کی حالت کو خراب نہیں دیکھ سکتا، دین کے سائے میں حتیٰ غیر مومن بھی اگر آ جائے تو اس کو بھی نجات ملنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے امیر المومنین کی حکومت میں اگر کرسچن اور مسیحی اور یہودی بھی آ جائے تو اس کو بھی نجات ملتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دینی حکومت کے سائے میں زندگی، دین کے سائے میں آ گیا ہے. لہذا اپنی گفتگو کو ہمیں صرف ایک نقطہ بیان کر کے اس کی وضاحت اب کل کریں گے کہ انبیاء کو جو سب سے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہمیشہ وہ کیا تھا؟ وہ ناقص اور ملاوٹی دین کا مقابلہ کرنا. کیونکہ انبیاء ہمیشہ خالص دین لے کر آئے تھے. رسول اللہ کے بعد سب سے بڑی مشکل کیا آئی؟ یہ آخری جملہ اور گفتگو تمام، یعنی آخری بات. رسول اللہ کے بعد سب سے بڑی مشکل کہاں پیدا ہوئی؟ سب سے بڑی مشکل رسول اللہ کے بعد یہاں پیدا ہوئی کہ دین میں ایک نقص پیدا کیا گیا. اس زمانے کے لوگ یہ سمجھتے تھے کوئی بہت بڑا نقص نہیں ہے، کوئی ایسے ہی معمولی سا نقص ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ امیر المومنین کی نگاہ سے یا جناب زہرا کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے تو وہ جانتے کہ کتنا بڑا نقص ہے. کون سا نقص تھا؟ رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا نقص دین میں یہ پیدا کیا گیا کہ دین سے ولایت کو نکال لیا گیا. یہ ذاکری کا نقطہ نہیں ہے، اس پر غور کریں آپ. رسول اللہ کے بعد دین کو سب سے بڑی مشکل کیا پیش آئی؟ دین کو سب سے بڑی مشکل یہ پیش آئی کہ دین سے ولایت کو حذف کیا گیا، ولایت کو نکال لیا گیا. پھر جب ولایت کو نقص نکالا گیا، پھر کیا چیز ڈالی گئی؟ کہ ولایت کو نکال کر اس میں خلافت ڈال دی گئی. یہ جو خلافت ڈالی گئی، یہ خلافت آگے بڑھتے بڑھتے حکومت اور ملوکیت میں تبدیل ہوتی چلی گئی. اب یہ ایک بہت لمبا سفر ہے، اس کے بارے میں اس کے کیا اثرات ہوئے اس کی گفتگو انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں کی جائے گی. یعنی نقائص یہاں سے پیدا ہوتے ہیں، دین میں ایک نقص پیدا ہوتا ہے، دین میں جگہ خالی ہو جاتی ہے، جب خالی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پہ کوئی چیز لا کر ڈالی جاتی ہے، کوئی چیز ملائی جاتی ہے. یہ ہم صرف تاریخ نہیں پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے کہ گزشتہ زمانے میں یہ ہوا، جناب موسیٰ کے زمانے میں یہ ہوا، رسول اللہ کے زمانے میں ہوا، نہیں، یہ اس لیے پڑھا جا رہا ہے اور یہ تاریخ ہے بھی اسی لیے اور قرآن ہے بھی اسی لیے تاکہ ہم اپنے زمانے میں چیک کرتے رہیں کہ کہاں سے دین میں نقص پیدا ہو رہا ہے اور کہاں سے دین میں ملاوٹیں شامل کی جا رہی ہیں، تاکہ اس سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے اس کے خطرات سے. کیونکہ اگر ایک ناقص دوا کھا کے بہت ہوگا انسان مر جائے گا، لیکن ناقص دین لے کر انسان نہیں صرف مرے گا، معاشرہ تباہ ہوگا، قومیں کی قومیں تباہ ہو جائیں گی، ملت کی ملت تباہ ہو جائے گی. آج دیکھیں کتنی ملتیں تباہ ہو گئی ہیں، نام اسلام کا ہے لیکن کتنی ملتیں تباہ ہیں. آج جا کے پورے عالم اسلام کو دیکھیں، اتنے بڑے اسلامی ملک میں کتنی تباہیاں ہیں. ان ساری تباہیوں کی اصلی وجہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر سوچے اس پہ انسان. یہ عالم اسلام میں جو اتنی مشکلات ہیں، اتنی ذلت ہے، اتنی بے چینی ہے، اتنی تباہی ہے، اتنا فساد ہے، اتنے قتل و غارت گری ہے، اتنا خون ہے، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس دولت نہیں ہے. نہیں، دولت بہت ہے، اللہ نے اتنی زیادہ دولت دے رکھی کہ حساب نہیں ہے. ان کی اصلی مشکل یہ ہے کہ یا تو ان کا دین ناقص ہو گیا ہے یا تو ان کا دین ملاوٹی ہو گیا ہے. اور یہ مسئلہ ہم تک آتا، ہم تک بھی پہنچ رہا ہے انشاءاللہ. اب اسی موضوع پر جو ہے کہ اصلی جو بنیاد ہوئی اس کا نتیجہ کہاں تک پہنچا، اور پھر دین میں کون کون سا نقص ہے ہمارے درمیان میں، اس کی جو ہے چند دن جو ہمارے فرصت ہے اس پہ گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ خدمت میں. اگر وہ گفتگو کسی حد تک ہو گئی تو کچھ ملاوٹی چیزوں کا بھی ارادہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی، اگر پروردگار کی طرف سے توفیق رہی. امید ہے کہ یہ ہمارے اعمال پروردگار کی بارگاہ میں مقبول ہوں. ماہ رمضان کے عظیم ایام میں سے اب صرف چند دن ہمارے سامنے باقی رہ گئے ہیں. اے میرے پروردگار، اگر ابھی تک ہم ماہ رمضان سے صحیح استفادہ نہیں کر پائے ہیں تو ہمیں توفیق دے کہ ان باقی دنوں سے بہتر طریقے سے استفادہ کر سکیں. اے میرے پروردگار، اگر ابھی تک ہمارے گناہ معاف نہیں ہو پائے ہیں تو ان چند دنوں میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار، عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل فرما، ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے، کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے امان و انصار میں شمار فرما. بنا تقبل منا انک انت السمیع الحکیم.